الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعترته الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقليد کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ قسم کی گفتگو شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ احساس کرنے کے باوجود کہ ایک عام آدمی کے لیے ان مسائل کو اس طرح سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، میں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ ان مسائل کا تذکرہ کیا ہی جائے، کیونکہ یہی مسائل صحیح طور پر سمجھے نہ جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ تقلید کرنے کے باوجود انہی لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ بار بار بیان کیا گیا، تقلید کا لفظ کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے زبان سے ادا کرنا یا دل میں اس کا خیال کر لینا آدمی کے لیے کافی ہو، بلکہ تقلید پوری ایک شرعی ذمہ داری ہے جسے سوچ سمجھ کے انجام دینا پڑتا ہے. اگر کسی نے یہ خیال کر لیا کہ بس میں آج سے دل میں یہ کہتا ہوں کہ میں تقلید کرتا ہوں اور میں اس بارگاہ الہی میں گناہگار ہونے سے بچ گیا، تو یہ غلط ہے. بلکہ جس طرح نماز فقط پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی پابندی کی جاتی ہے. جس طرح سے خون آنکھیں بند کر کے نکالنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص طریقہ اور مسائل ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح تقلید کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے کہ کیونکہ سارے مسائل کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، اس لیے کم سے کم اس کو مکمل تحقیق کے ساتھ سمجھا جائے اور سمجھنے میں جتنی بھی دماغی محنتیں صرف ہوں وہ سب عبادت میں شمار کی جائیں گی. یہ احساس ضرور ہے کہ مسئلے مسائل صرف سننے سے سمجھ میں نہیں آتے، خاص طور پر جو آج کی نسل ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کی اتنی عادی ہو چکی، کتابیں پڑھنے سے، ٹیلی ویژن دیکھنے سے اپنی آنکھوں کے استعمال کی اتنی عادی ہو چکی ہے آج کی نسل کہ وہ صرف ایسی چیز جو اس نے سنی ہو مکمل طور پر اپنے ذہن میں اس کی تصویر نہیں بنا سکتی. کیونکہ یہ تو انسانی نسل کی تاریخ ہے کہ سمجھنے کی طریقے بدل رہے ہیں. جو چیز ہمارے آبا و اجداد صرف ذہن میں یاد کر لیتے، ہم کیونکہ لکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے اب اس کا آدھا بلکہ چوتھائی بھی ہمیں یاد نہیں ہو پاتا. یہ مسائل ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ نماز کے مسائل جو بھی بیان کیے جائیں، کیونکہ بعد میں کتاب میں اس کی تفصیل مل جاتی ہے، جب کبھی موقع ملتا ہے تو سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز سے مل کر بات کو واضح کر دے گی. تقلید کے سلسلے میں ہمارے پاس اردو زبان میں کوئی لٹریچر نہیں، زیادہ سے زیادہ توضیح المسائل کا ایک ابتدائی بڑا جس کے اندر جتنے بھی 16-17 مسئلے ہیں کل لہم تقلید کے مسئلے پر، وہی ہمارے پاس اردو زبان کے اندر موجود لٹریچر، اور وہ اتنا ناکافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلی مرتبہ اس مسئلے کو سن رہے ہیں. جب وہ مسائل یہاں پہ سنتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی ایسا حضور یا کہانا نہیں جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور لوگ سننا. جتنا فریضہ ہے شرعی اس کو تو ادا کرنا لازم. تو اسی سلسلے میں جہاں تک گزشتہ جمعے کے درس میں گفتگو پہنچی، اب اس سلسلے کو آگے بڑھانا. یہ بات میں پھر یاد دلا دوں کہ اصل مسئلہ اس وقت زیر بحث یہ تھا کہ جس مشتحد کی ہم تقلید کریں گے کس طرح سے کریں گے، ہمارا دل اس کی طرف جھک جائے، ہمیں وہ خود پسند آ جائے، یا کسی وجہ سے ہمارا ذہن کہہ دے کہ بس ہے تو یہی قابل تقلید۔ شریعت کے معاملات میں یہ چیزیں تو نہیں چلتی، نہ دل کا پسند کرنا کام آتا ہے نہ دل کا کسی سے نفرت کرنا کام آتا ہے، بلکہ نو باتیں خدا نے بتائی ہیں کہ جس مشتحد کے اندر یہ نو باتیں پائی جائیں اس کی تقلید تم پر واجب ہے، چاہے تم پسند کرو یا پسند نہ کرو، چاہے اس کے مسئلے تمہیں آسان لگے یا مشکل لگے، چاہے اس کے فتوے تمہاری عقل میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، تمہیں اس کی تقلید کرنا ہے جس کے اندر یہ نو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نو باتوں میں سے آٹھ باتوں کی تو مکمل تشریح گزر چکی، نویں بات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ نویں بات یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں ایک سے زیادہ مشتحد ہیں تب نوی بات کی ضرورت پیش آتی، اگر ایک ہی مشتحد ہے ایک زمانے میں تو ختم، اسی کی تقلید کرنا ہے، لیکن ایک سے زیادہ مشتحد اگر ایک زمانے میں پائے گئے، جیسا شیعہ تاریخ میں ہمیشہ بھی ایسا دور گزرا ہے، تو اس صورت میں اب ہم پر واجب ہے کہ ان میں سے جس کا علم سب سے زیادہ ہے اس کی تقلید کی جائے، جسے فقہ کی زبان میں عالم کہا جاتا ہے، عالم جس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ البتہ اس کی تھوڑی تشریح ہے کہ عالم کی تقلید کا واجب وہ بیان ہو چکی تھی گزشتہ درس میں، تکرار کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اب صرف یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون آدمی عالم ہے، یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا تھا مگر آج کے مسئلے سے چونکہ اس کا تعلق ہے اس لیے دوبارہ سن لیجئے۔ عالم کو پہچاننے کے تین شرعی طریقے ہیں، اقتباء یعنی آدمی کے پاس خود اتنا علم ہو کہ وہ پہچان سکے کہ ان میں عالم کون ہے، اب یہ ہر آدمی کے لیے یہ طریقہ نہیں جو خود صاحب علم ہے۔ دوسرا یہ کہ دو عادل گواہی دیں کہ بلا شخص عالم ہے، لیکن ہر عادل کی گواہی نہیں مانی جائے گی بلکہ عادلوں میں بھی دو شرطیں ہیں، وہ اہل کبریٰ میں سے یعنی اتنا علم رکھتے ہوں کہ عالم کو پہچاننے کا اور عالم کے درمیان فرق کرنے کا ان کے پاس یعنی اتنی صلاحیت ہو، ایسا نہیں کہ ایک عام عادل جس کو یہ بھی پتا نہیں کہ علم کسے کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ میرے خیال میں پناہ شخص عالم ہے۔ عالم کو پہچاننے والا ضروری ہے کہ اہل فطرہ میں سے ہو، اہل فطرہ کا مقصد یا خود مشتہر ہو یا بالکل اجتہاد کے قریب ہے، بلکہ زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ وہ خود مشتہر ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ جب دو آدمی کہیں کہ فلاں عالم تو دوسرے دو اس کی مخالفت نہ کریں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شیعہ یعنی کسی کی علم کی شہرت ہو جائے معاشرے میں، صرف علم کی شہرت، کیونکہ تقلید میں دار و مدار علم پر ہے، حکومت میں دار و مدار دوسرے اصولوں پر ہے، ولایت میں دار و مدار دوسرے اصولوں پر ہے، ایک وہ مستحق کی جو حکومت کرنا چاہتا ہے کہ وہ حکومت کر رہا ہے یا جو کورٹ میں بیٹھ کر فیصلہ دے رہا ہے اس میں دوسری باتیں دیکھی جائیں، لیکن کس کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف ایک چیز کہ اس کا علم زیادہ ہو اور اس چیز کی شہرت ہو جائے کہ اس کا علم زیادہ ہو، لیکن شہرت بھی اتنی زیادہ ہو کہ آدمی کو یقین یا اطمینان ہو جائے کہ اس میں کچھ ہے، تبھی تو اتنا زیادہ مشہور ہو گیا۔ میں نے اس کی بھی تجویز کر دی کہ اگر ایک جاہل معاشرے میں شہرت ہو رہی ہے تو بےکار، کیونکہ جاہل جس کو پتا ہی نہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ہر آنے والے کو مستحق قرار دیتا ہے، جو نجف سے آ رہا ہے، جو قم سے آ رہا، چاہے اس کے پاس علم ہی نہ ہو لیکن چونکہ نجف سے آیا ہے اس لیے وہ مستحق قرار پاتا ہے جاہل معاشرے میں۔ یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ نکلتا ہے، یہ پرانا مسئلہ آپ نے سنا کہ تین طریقوں سے پہچان ہوگی کہ کس کا علم زیادہ ہے، پھر ہم اس کی تقلید کریں۔ اب اگر ہم نے تحقیق کی ان تین طریقوں میں سے جو ہمارے لیے ممکن تھا اس کے مطابق ہم نے تحقیق کی کہ آج یہ 10-15 عالم ہیں ان میں سے کون زیادہ علم رکھتا ہے، تحقیق کے بعد تین نتیجے نکل سکتے ہیں، یا تو ہم کو پتہ چل گیا کہ فلاں کا علم زیادہ ہے، معاملہ ختم ہو گیا، جاؤ اور جا کر اسی کی تقلید کرو، یا ہم کو پتا چلا کہ نہیں ان کا علم برابر ہے، یعنی ہم تحقیق کرنے چلے تھے، یا تو یہ پتا چلے گا کہ فلاں کا علم زیادہ ہے، اور پیچھے کے دو مشتحق آقا خمینی اور آقا کوئی، ہم نے تحقیق کی پتا چلا کہ ان میں سے کسی کا علم زیادہ ہے. اگر ہم نے شرعی تحقیق کی ہے ان اصولوں میں جو آپ نے سنے، تو ٹھیک ہے جا کے اس کی تخلیق کر لو، تمہاری ذمہ داری ختم. یا یہ کہ ہم نے تحقیق کی ان تین طریقوں سے، پتا چلا کہ دونوں کا علم برابر ہے، یعنی اہل فقہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا علم برابر ہے، یا معاشرے کی نگاہ میں دونوں بالکل برابر ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ دونوں کا علم برابر ہے. یا یہ کہ ہمارے پاس خود اتنا علم تھا، ہم مستعد ہونے کے قریب تھے، ہم نے جا کر تحقیق کی، پتا چلا کوئی صاحب اور خمینی صاحب کا علم برابر ہے. اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ علم زیادہ ہے تو آپ نے سن لیا، علم برابر ہے تو اس صورت میں آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے اس میں سے جس کی چاہے تقلید کرے. جب علم برابر ہو جائے تو تقلید میں ہمیں اختیار ہے، چاہے ایک کی تقلید کرے چاہے دوسرے کی کرے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اگر علم برابر ہے مگر کسی کا تقویٰ زیادہ ہے، علم تو برابر ہے مگر ایک کا تقویٰ زیادہ ہے، ایک کا تقویٰ کم ہے. عادل تو دونوں ہیں، اگر عادل نہ ہو تو مسئلہ ہی ختم. عادل دونوں مگر عادل کے بعد ایک کے پاس تقویٰ زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں. بعض پرانے مجتہدین کا کہنا تھا کہ اگر علم سے فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو تقویٰ سے فیصلہ ہوتا ہے. آج کل کے مجتہدین کا اتفاق ہے کہ تقویٰ سے فیصلہ نہیں ہوتا. البتہ خمینی صاحب کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جب دونوں میں اختیار تھا، چاہے اس کی بات مانو چاہے اس کی بات مانو، تو بہتر یہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ اس کی بات مان لو، لیکن کب؟ جب دونوں کا علم برابر ہو، تب تقویٰ کی طرف جانا وہ بھی لازم نہیں بلکہ بہتر ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ اختیار ہے کہ ان میں سے کس کی تقلید کریں، یہ اختیار بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ تبعیض کریں. تبعیض کے معنی یہ کہ ایک مسئلے میں کسی کی تقلید کریں، دوسرے مسئلے میں کسی کی. نماز کے مسئلے میں ہم مثلا خمینی صاحب کی تقلید کریں، روزے کے مسئلے میں کوئی صاحب نہیں. حج کے مسئلے میں خمینی صاحب کی تقلید کریں، ان کے مسئلے میں کوئی صاحب نہیں. یہ کوئی خمینی کا نام تو صرف یوں آ گیا، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ جب دو مستحق برابر، تو آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی اختیار ہے کہ ان میں سے جس کی تقلید کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ تقلید کو ایک میں منحصر نہ کرے، بلکہ بعض مسائل میں ایک کی تقلید کرے، بعض مسائل میں دوسرے کی تقلید کرے. حتیٰ یہ کہ یہ بھی اختیار ہے کہ ایک نماز کے اندر، رکوع کے اندر ایک مستحق کے فتوے پر عمل کرے، سجدے میں دوسرے مستحق کے فتوے پر عمل کرے، یہ بھی ہم کو اختیار حاصل ہے. اچھا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ ہم ایک سے دوسرے کی طرف بھی جا سکتے ہیں مسلسل. مثلاً آج نماز ہم نے پڑھی قمی صاحب کے طریقے سے، اور خمس نکالا خمینی صاحب کے طریقے سے، کل ہم نے الٹا کر دیا کہ نماز قمی صاحب کے طریقے پہ پڑھ لی، روزہ خمینی صاحب کے مسئلے پہ رکھ دیا. تو خلاصہ پورے مسئلے کا یہ ہے کہ یہ اختیار ہے کہ کس کی تقلید کریں، اور ایک دفعہ کسی کی تقلید شروع کر دیں تب بھی اس پر باقی رہنا لازم نہیں، کیونکہ دونوں برابر ہیں. آج ان کی تقلید کی، کل اسی مسئلے میں پلٹ کر ان کی تقلید کر لیں، پرسوں پھر ادھر آ جائے. یہ بالکل اختیار ہے جب دونوں مستحق مساوی. یہ آیت اللہ خمینی کا نظریہ ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دونوں کا علم برابر ہے، اگر دونوں کا علم برابر ہے کہ ہم کو پتا چل گیا، تو اس صورت میں اختیار نہیں بلکہ دونوں کے فتووں میں سے جو فتویٰ احتیاط کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرنا پڑے گا. جیسے ان دو میں سے ایک مستحق یہ کہہ رہا، بطور مثال ایک حج کا مسئلہ میں یاد دلا دوں آپ کو. حج کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آدمی وہ سفید لگام پہنتا ہے تو اس کے بعد مرد کے لیے بند کاری کا سفر حرام ہو جاتا ہے. پوری صاحب کہتے ہیں کہ رات کے وقت بھی حرام ہے، دن کے وقت بھی حرام ہے. خمینی صاحب کہتے ہیں دن کے وقت حرام ہے، رات کے وقت جائز. تو اصل مسئلہ یہ ہوا کہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں رات کے وقت بند گاڑی کا سفر خمینی صاحب کے یہاں جائز ہے، پوری صاحب کے یہاں حرام ہے. لیکن ان دونوں فتووں میں سے احتیاط والا فتویٰ کون سا ہے؟ پوری صاحب والا، کہ رات کو بھی اگر بند گاڑی میں نہ جاؤ تو یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ خمینی صاحب کہتے ہیں جائز، جائز کا مقصد ہماری مرضی کرے یا نہ کرے. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، کر ہی نہیں سکتے. تو اگر رات کو بھی ہم کھلی گاڑی میں جائیں تو تو کوئی ذات کی بات پر بھی عمل ہو گیا، خمینی ذات کی بات پر بھی عمل ہو گیا، اسی کا نام احتیاط ہے. کئی دفعہ یہ چیز آ چکی ہے، آج میں نے یوں ہی بتا دیا تاکہ ایک دفعہ پھر مسئلہ تازہ ہو جائے. تو اگر دو مستحد برابر نکلے تو کوئی ذات کے نزدیک نہ ان کی تقلید کریں گے نہ ان کی، دونوں کے فتوے ملا کر جو احتیاط سے زیادہ قریب ہے اس کو ہم مانیں گے، اور خمینی ذات کے نزدیک احتیاط ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب ہم کو پتا چل گیا کہ دونوں کا علم برابر ہے. اب اس مسئلے کی ایک آخری صورت اور ہے، وہ یہ کہ ہم نے تحقیق کی اور پتا ہی نہیں چلا کہ کس کا علم زیادہ ہے. تو مستحد تین، مستحد چار، مستحد ہمارے سامنے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے بعد جس کا علم زیادہ نکلا اس کی تقریب کرو، یہ ایک صورت تھی. دونوں کا علم برابر نکلا تو آپ نے مسئلہ سنا، دوسری صورت تھی. اور آخری صورت یہ ہے کہ تحقیق کے باوجود پتا ہی نہ چل سکا کہ جس کا علم زیادہ ہے جس کا علم کم ہے. اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ جب تحقیق کے باوجود پتا نہ چلے تو جن جن علماء کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں آقا خوئی اور خمینی دو جی کے بارے میں ہے کہ یہ عالم ہے، یہ بات یہاں یقینی سمجھی جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایران میں ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا مجتہد بھی اتنا مشہور ہو کہ لوگوں کا امکان ہو کہ یہ دو نہیں بلکہ ان تین میں سے کوئی عالم ہے. تو خیر اصل مسئلہ یہ کہ جب پتا ہی نہ چلے کہ کس کا علم زیادہ ہے تو جن مجتہدین کے درمیان امکان ہے کہ کوئی ایک عالم ہوگا، یا یہ ان سب کے فتووں میں سے جو سب سے زیادہ احتیاط والا فتوا ہے اس پر عمل کرنا ہے، احتیاط والے فتوے پہ عمل کرنا ہے. جب پتا ہی نہ چل رہا ہو کہ جس کا علم زیادہ تو جو فتوا احتیاط والا، مثلا یا خوئی صاحب ہیں یا خمینی صاحب ہیں یا مثلا آقائے گل پائیگانی ہیں بطور مثال، یا آقائے مرشی، ان چار میں سے کوئی ایک عالم ہو سکتا ہے، لیکن ہماری تحقیق کے باوجود پتا نہ چلا کہ جس کا علم زیادہ. اس صورت میں ہمارے لیے ضروری کہ ہم ان چاروں کے فتووں کو دیکھیں اور ان چاروں کے فتووں میں جو احتیاط والا فتوا ہے اس پر عمل کریں. یعنی وہ طریقہ ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں ہمیشہ سے رائج تھا، پرانی کتابوں میں آپ کو یہی نظر آئے گا. مثلا ایک مجتہد کہتا ہے کہ نماز میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھنا واجب، بس یہ تین مجتہد یہی کہہ رہے ہیں. چوتھا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تین مرتبہ پڑھنا واجب. تو اگر ہمیں پتا چل گیا کہ ان میں کس کا علم زیادہ ہے تو بات ختم ہو گئی، جس کا علم زیادہ ہے وہ جو کہے اسی بات مانگو. اگر پتا نہ چلے کہ ان چاروں میں سے کس کا علم زیادہ ہے تو ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ تین مرتبہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ احتیاط کے قریب. اب احتیاط کی تشریح میں کتنی دفعہ کروں یہ میرے لیے مسئلہ، اس لیے میں اس مسئلے کی زیادہ وضاحت کے بغیر آگے بڑھتا ہوں. یہ ہے کہ اگر پتا نہ چلے، جیسے آج کل ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو تقریر کے مسئلے میں اس مقام پر آ کر کنفیوز ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جس کا علم زیادہ، تو ان کے لیے لازم ہے کہ ان مجتہدین کے درمیان احتیاط پر عمل کرے. اگر احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ایسی انسان کے لیے مجبوری ہے یا پریشانی ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر کیا کریں؟ مثلا چاند کا مسئلہ، چاند کے مسئلے میں احتیاط پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ 29 رمضان کو اگر یقین ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ بطور مثال افریقہ میں چاند دیکھا گیا ہے، اگر ثابت ہو گیا یہ لفظ ذہن میں رکھی، تو اب احتیاط پر کیسے عمل کریں؟ کیونکہ خوئی صاحب کے نزدیک کراچی میں اگلے دن عید منانا واجب ہے، خمینی صاحب کے نزدیک کراچی میں اگلے دن عید منانا حرام ہے، عید منانے کا مقصد ہے روزہ نہ رکھیں. خوئی صاحب کے نزدیک اگلے دن روزہ رکھنا حرام، خمینی صاحب کے نزدیک واجب. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم احتیاط کر ہی نہیں سکتے. تو یہی صورت میں بتا رہا تھا کہ اگر احتیاط ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ہمیں اس کے علم کے زیادہ ہونے کا ظن ہو جائے، یعنی یقین تو نہیں ہو رہا مگر ایک اطمینان ہو رہا، ظن ہو رہا کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کی بات مان لیجیے، ہماری ذمہ داری ختم. اچھا اب اس میں ایک مرحلہ اور آتا ہے کہ اگر ظن بھی نہیں ہو رہا، یعنی اطمینان بھی نہیں ہے کہ کس کا علم زیادہ ہے، گمان بھی نہیں، پھر کیا کریں؟ اب یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے ہے، جو نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے اس کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ میں کئی دفعہ پہلے اس کی تشریح کر چکا ہوں. خلاصہ یہ کہ اگر احتیاط ممکن نہیں تو جس کے بارے میں زن کا مقصد 51% کا خیال ہو جائے اس کی تکلیف کر دی. زن بھی نہیں ہے تو جس کے بارے میں احتمال ہے, احتمال کا مقصد یہ ہے کہ 50 سے کم خیال بھی ہو رہا ہے, 30% ہے کہ اس کا علم زیادہ ہوگا, احتمال اس کی تکلیف کر دی. اور اگر احتمال بھی نہیں ہو رہا یا سب کے بارے میں برابر امکان ہے کہ یہ بھی سب ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں اختیار ہے جس کی چاہے ہم تکلیف کریں. تو چار مرحلوں میں یہ مسئلہ مکمل ہوا. جب پتہ نہ چلے کس کا علم زیادہ ہے تو احتیاط کریں, احتیاط نہ ہو تو زن پہ عمل کریں, زن نہ ہو تو احتمال پہ عمل کریں, احتمال بھی نہ ہو جب برابر احتمال ہے, یعنی 30% اس کے بارے میں بھی ہے 30% اس کے بارے میں بھی ہے, تو اختیار ہے ان میں سے جس کی چاہے تکلیف کر لیں. کوئی صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور گمینی صاحب بھی. خیر یہ مسئلہ اختتام کو پہنچا, جن کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک, سمجھ میں نہیں آیا تو اب میری مجبوری ہے, اس سے زیادہ میں کیا وضاحت کروں. اس کے ساتھ ہی 9 شرطیں مکمل ہو گئی کہ جس کی ہم تکلیف کریں اس میں نمی بات یہ ہونا چاہیے عالم مکمل ہو گئی. تو کیا کیا 9 باتیں ہوئی؟ بالغ ہو, عاقل ہو, مرد ہو, 12 امامی شیعہ ہو, حلال زادہ ہو, زندہ ہو, عادل ہو, مجتہد ہو, عالم. یہ 9 نمی شرط آج مکمل ہو گئی ہے. اب ایک جنرل, ایک عمومی مسئلہ ساری شرطوں کے بارے میں کہ ہم نے ایک مجتہد کی تکلیف شروع کی, اس وقت اس میں یہ ساری شرطیں موجود تھیں, پھر بعد میں اس میں سے کوئی شرط اس میں ختم ہو گئی, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد ہم نے تکلیف شروع کی ایک مجتہد کی, آج 5 سال آج تو اس میں ساری باتیں تھیں, 5 سال بعد ایک بات ختم ہو گئی. مثلاً 5 سال کے بعد میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, ورنہ ایسا ہمارے یہاں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, کہ 5 سال بعد پتا چلا کہ ان مجتہدین میں سے ایک جو تھا وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی جانب چلا گیا, اس نے اپنا عقیدہ بدل لیا. شرط یہ تھی جس کی تقلید کرے اس کو 12 امامی شیعہ ہونا چاہیے, عقیدہ اس نے بدل لیا. تو اب یہ حکم ہے کہ فوراً اس کی تقلید بدل لو, اور اس کے بعد جس میں یہ شرطیں پائی جائیں اب اس کی تقلید کرو. یا وہ زندہ نہ مر گیا, آج زندہ ہے کیونکہ تکلیف زندہ کی ہوتی, 10 سال بعد انتقال کر گیا, 9 میں سے 1 بات ختم ہو گئی. یا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا, 9 میں سے 1 بات ختم ہو گئی. یا اس کی پیدائش کے بارے میں پتہ چل گیا کہ غلط طریقے سے ہوئی تھی, خدا نخواستہ. میں نے کہا یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے, صرف مثال. ایک شرط ختم ہو گئی کہ اسے حلال زیادہ ہونا چاہیے. یا عادل تھا, آج عدالت سے نکل گیا, یہ شرط ختم ہو گئی. یا یہ کہ عاقل تھا, عاقل نہ رہا, کوئی بیماری کوئی مجبوری ہو گئی, اس کا ذہن ختم ہو گیا. یا یہ کہ عالم تھا, آج عالم ہے, سب سے زیادہ علم ہے, مگر علم نہ کسی کی میراث ہے نہ کوئی اس کا ٹھیکیدار, کہ جس کا آج علم زیادہ ہے اب قیامت تک زیادہ رہے گا, نہیں آج اس کا علم زیادہ تھا. 5 سال بعد ایک اور مجتہد مسلسل کوشش کرتا رہا اور اس کے نتیجے میں اس سے آگے نکل گئے. تو اب اس میں یہ عالم کا مسئلہ اس میں ختم ہو گیا, اس میں پیدا ہو گیا. اور خلاصہ یہ کہ جس مجتہد کی ہم تکلیف کریں اس کے اندر جو شرائط ہے, اگر وہ شرائط بعد میں ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے تو بس اس دن اس کی تکلیف بند, ختم, اس دن تک صحیح. جس دن یہ شرائط ختم ہوئی اس دن واجب ہے کہ اب اس کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی تکلیف شروع کریں جس میں یہ سب کی سب باتیں پائی جاتی ہیں. اور اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ اور جو آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ ہم نے تکلیف شروع کی ٹھیک ٹھاک آدمی کی جس میں ساری باتیں, کچھ عرصے کے بعد 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں شک ہونے لگا کہ شاید اس آدمی میں کوئی ایک شرط کم ہو گئی. مثلاً خبر پھیلنے لگی, ہمیں شک ہونے لگا شاید اب یہ عادل نہیں رہا. خبر پھیلنے لگی, افواہیں اڑنے لگی, ہمیں شک ہونے لگا شاید اس سے زیادہ کسی دوسرے کا علم ہو گیا. تو اگر معلوم ہو جائے تو تقلید بدلنا واجب, اور اگر شک ہو اپنے اڑنے کی وجہ سے تو اس صورت میں شک پر توجہ نہ دے, اور جو پرانی تقلید ہے اسی کے اوپر آپ باقی رہیے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس مجتہد میں 9 میں سے کوئی 1 بات کم ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی شرائط سے مجتہد کا مسئلہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ایک اور مسئلہ کہ جب ہم نے کسی کی تقلید کر لی تو تقلید کس چیز کا نام ہے؟
تقلید نام ہے مجتہد کے فتوے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا، تو اب ہمارے لیے واجب ہو گئے کہ ہم اس مجتہد کے فتوے حاصل کریں اور ان فتووں کو دیکھ دیکھ کے عمل کریں۔ اب ہمارے لیے یہ واجب کہ جس کی تقلید کی ہے اسی کے فتوے حاصل کریں اور ان فتووں کے اوپر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں، اپنا عمل انہی فتووں کے مطابق کریں۔ تو یہ فتوے ہمیں کیسے حاصل ہوں گے، مجتہد کا فتویٰ ہمیں کیسے ملے گا؟ اسی سے متعلقہ پچھلی دفعہ ایک سوال آ گیا تھا، اس کی وضاحت یہ آج یا آئندہ درس میں ضرور ہو جائے گی کیونکہ اب مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو مجتہد کے فتوے حاصل کرنے کے چار طریقے شرن ہیں، ان چار طریقوں سے جو فتویٰ ملے وہ مجتہد کا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اگر ہو تو وہ غلط، وہ فتویٰ مجتہد کا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر عمل کیا تو ایسا ہے کہ جیسے غلط مسئلے پر عمل کیا۔ وہ کون سے چار طریقے ہیں؟ نمبر ایک، مجتہد سے منہ زبانی سننا، اس کی آواز ہمارے کان تک پہنچے، ہم اس سے سنیں، چاہے اس کے سامنے بیٹھ کر سنیں یا ٹیلی فون پر سنیں، جب ہمیں پتا ہو کہ یہ کہنے والا خود مجتہد۔ مجتہد سے خود سننا، یہ مسئلہ تو اکثر پہ جاتا ہے، لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے سنتے ہیں، لیکن وہ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ اس مسئلے کے اندر نہیں آئے گا۔ ٹرانسلیٹر سے اگر آپ نے مسئلہ سنا تو سمجھیے کہ آپ نے منہ زبانی نہیں سنا، پھر وہ دوسری بات ہوگی۔ خود سنیں، ہم کو فارسی آتی ہے، ہم کو عربی آتی ہے، یا مجتہد کو اردو آتی ہے اور ہم بات کریں تو ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ ہے خود مجتہد کے منہ سے سننا۔ دوسرا طریقہ ہے دو عادل آ کر خبر دے کہ مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے، دو عادل بتائیں کہ مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، چاہے ایک ساتھ بتائیں یا الگ الگ۔ مثلا آپ کسی جگہ گئے، مسجد کے اندر پہنچے، وہاں پیش امام جو عادل ہیں وہ فتویٰ بتا رہے ہیں مجتہد پر، دوسری مسجد میں گئے وہاں کے پیش امام جو آپ کے نزدیک عادل ہیں وہ بھی وہی فتویٰ بتا رہے ہیں۔ تو الگ الگ مقامات پہ آپ نے فتویٰ سنا مگر دو عادلوں نے ایک ہی بات بتائی، آپ کے نزدیک وہ فتویٰ ثابت ہو گیا، اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ، عادلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے آپ بات سنیں، چاہے یقین ہو یا نہ ہو، اطمینان ہو یا نہ ہو، ان دو نے بتا دیا، آپ اس پر عمل کریں، اگر غلط بھی نکلا تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک عادل یا عادل بھی نہیں، یہ قابل بھروسہ آدمی آ کر بتاتا ہے کہ مجتہد کا یہ فتویٰ۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج یہی طریقہ، ایک آدمی بتاتا ہے جو عادل ہے یا عادل بھی نہیں گناہگار ہے، مطلب جانی منواتا ہے، مطلب ایک عورت سے بے پردہ گھومتی ہے گناہگار ہے، مگر قابل بھروسہ، یہ ہم کو پتا ہے کہ یہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، فتوے میں غلطی نہیں کرتا، باقی گناہ کرتا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے کہ اس مسئلے میں یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو ایک قابل بھروسہ آدمی آ کر اگر ایک بات بتائے مجتہد کے حوالے سے اور آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے اس کی بات پر کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ اس فتوے پر عمل کر سکتے ہیں، اگر بعد میں غلط نکلا تو آپ گناہگار نہیں۔ اور چوتھا طریقہ ہے مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھنا۔ رسالہ عملیہ اس کتاب کا نام ہے جس کے اندر مجتہد اپنے وہ فتوے لکھتا ہے جو اس کے مقلدوں کے لیے عمل کرنے کے لیے ہیں، جو اس کے مقلدوں کے لیے عمل کرنے کے لیے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک مجتہد اپنی زندگی میں کئی قسم کی کتابیں لکھتا ہے، بعض اوقات کو ایسی کتابیں لکھتا ہے جس میں فقہ کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، یہ ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر توجہ رہے، بعض اوقات وہ کوئی ایسی کتاب بھی لکھتا ہے جس میں فقہ کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، مگر وہ اس مسئلے کو جب اس کتاب میں لکھتا ہے تو فتوے کے طور پہ نہیں لکھتا، عمل کے لیے نہیں لکھتا، ایک بحث ہو رہی ہے اسلامی مسئلے پر اس نے ایک نظریہ پیش کر دیا۔ ایسی کتابوں میں جو مسئلہ ہو اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، اگر کہ یہ مثال ہو سکتا ہے ذہن میں شک پیدا کر دے مگر بات کی وضاحت ضروری ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی کی ایک کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر القرآن کے سلسلے میں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا اور سورہ الحمد کی تفسیر کی تھی اور قرآن کی تفسیر کے کچھ اہم اہم مسائل کو واضح کیا تھا، اس کے بعد یہ کام رک گیا، فقہ کی مصروفیت بڑھ گئی اور یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ اس کا ایک جز فلسفہ معجزہ کے نام سے پاکستان اسلامک سیمینری نے شائع کیا، اسی تفسیر کا ایک جز ہے معجزے کے مسئلے میں۔ اب تفسیر جب انہوں نے لکھی تو اس میں ایک مقام پر یہ بحث تھی کہ یہ جو ایک مشہور مسئلہ ہے کہ سات قاریوں نے قرآن کو جس طرح پڑھا اسی طرح آدمی کو پڑھنا چاہیے، تو اس مسئلے میں کتنی حقیقت ہے؟ بحث کی، انہوں نے دلائل دیے، ثابت کیا، ثابت نہیں کیا، اور فرض کیجیے یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں، سات قاریوں والی بات کو جتنی صحیح نہیں لگتی، یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی۔ اب یہ ان کی ایک کتاب ہے جس میں وہ فتویٰ نہیں دے رہے، یہ کتاب اپنے مقلدوں کے لیے نہیں لکھ رہے، یہ کتاب قرآن کی تفسیر ہے، اس میں ایک علمی مسئلے پر بحث ہو رہی۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ آیت اللہ کوئی کے نزدیک مسئلہ سات قاریوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو ہم نماز میں جس طرح چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کو اس کے لیے، ان کے فتوے کے لیے اس کتاب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ان کا رسالہ عملیہ، یعنی جو کتاب انہوں نے اپنے مقلدوں کو عمل کے لیے لکھی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ مثلاً توضیح، اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ نماز کے اندر جو شرط لگائی ہے کہ نماز کے اندر جو الحمد پڑھا جاتا سات باریوں کے مطابق پڑھا جاتا، تو اب ایک کتاب میں کچھ اور ہے، اس کتاب میں کچھ اور ہے، لیکن عمل کرتے وقت ہم صرف وہ رسالہ دیکھیں گے جو مجتہد نے اپنے فتوے کے لیے لکھا ہے، جو فتوا دینے کے لیے لکھا ہے، اپنے مقلدوں کے لیے لکھا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ہر مجتہد مختلف علوم پر کتابیں لکھتا ہے، اور جب علمی بحث ہوتی ہے تو وہ عوام سے نہیں ہوتی، اس کے اندر نظریات کا طریقہ کچھ اور، لیکن فتویٰ دینا کچھ اور۔ جیسے آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ ان کی فتوے کی کتاب ہے، توضیح المسائل فتوے کی کتاب، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنی ہی انہوں نے اور کتابیں لکھی ہیں مختلف فقہی اور دینی موضوعات پر۔ ان کتابوں کو ہم معلومات کے اضافے اور اسلام کے مسائل کو سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کہیں کوئی فتویٰ آ گیا کہ نماز میں یہ، وضو میں یہ، تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ عمل ہم کریں گے صرف ان کے رسالہ عملیہ پر، یعنی ان کے فتووں کی کتاب پر۔ تو چوتھی بات یہ کہ انسان کو مجتہد کا فتویٰ مجتہد کے رسالہ عملیہ سے مل سکتا۔ رسالہ عملیہ ہر اس کتاب کا نام، یہ کوئی خاص کتاب نہیں بلکہ یہ سر ہے، یہ اصطلاح ہے، ہر وہ کتاب رسالہ عملیہ کہلاتی جس میں مجتہدین کرام اپنے مقلدین کے لیے اپنے فتوے لکھتے ہیں۔ اب وقت پورا ہو گیا ہے مسائل کا، مگر آج میں صرف 3 منٹ لے کر اس مسئلے کو مکمل کر دوں، باقی بات بعد میں ہوگی۔ رسالہ عملیہ وہ کتاب جو مجتہد اپنے مقلدوں کے عمل کے لیے لکھتا ہے، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسی کتاب ہو کہ جس کے صحیح ہونے کا ہمیں اطمینان ہو۔ یقین تو نہیں ہے، لیکن اطمینان ہو کہ کتاب صحیح۔ مثلاً بعض اوقات ترجمے میں غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات جس ادارے نے شائع کی ہے وہ ادارہ انتہائی لاپرواہ، بعض اوقات جس مترجم نے چھاپی ہے وہ مترجم ہم کو پتا ہے کہ اس کا کچھ علم نہیں، وہیں اس نے کتاب الٹا سیدھا ترجمہ کر دیا، تو نہیں، ہمیں اطمینان ہو کہ صحیح جگہ سے چھپی ہوئی کتاب، اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں آ جاتا ہے مجتہد کا فرض۔ ہم مجتہد کو ایک مسئلہ لکھیں، مجتہد وہاں سے جواب دے، تو یہ بھی اسی رسالہ عملیہ میں آ گیا مجتہد سے جو فتوی کی دعوت ہوگی۔ اگر اطمینان ہو کہ یہ وہیں سے آ رہا، یہ دستخط، یہ مہر اسی کی ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی واجب۔ یہ 4 طریقے ہو رسالہ عملیہ کی بحث آ گئی، تو میں ایک دو کتابوں کے نام بتا دوں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، اور میں یہ فقہ سے ہٹ کر کہ رسالہ عملیہ کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ آج کل کے جتنے مراجے ہیں وہ سب کے سب کچھ پرانی اتنی عمدہ کتابیں علماء نے لکھی کہ انہی کتابوں کے اندر اپنے مسئلے داخل کر دیتے ہیں اور اپنے مقلدوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک عربی کی کتاب آج سے تقریباً 80 سال پہلے لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے عروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، آقائے سید محمد کاظم طباطبائی، آقائے خوی اور آقائے محسن الحکیم کے استادوں میں شامل تھے۔ تقریباً 80 سال پہلے کا ان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے ایک فقہ کی کتاب لکھی تھی العروۃ الوثقی، اور یہ کتاب اپنی ترکیب کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے فقہ کے اندر۔ تو اب اس کے بعد تمام مجتہدین نے اس کتاب کی خوبی کو دیکھ کر یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی نئی کتاب لکھی اسی کتاب کو وہ باقی رکھتے ہیں. آقائے قادم طباطبائی کے مسئلے ہیں جہاں جہاں ان کو اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا فتویٰ یہ نہیں بلکہ وہ, وہاں پر وہ نیچے نوٹ دے کر اپنا فتویٰ دے دیا کرتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے حاشیہ. حاشیہ یعنی کہ نیچے نوٹ دیتے ہیں, مارجن میں لکھتے ہیں کہ آقائے قادم طباطبائی کا مسئلہ یہ ہے مگر ہمارے نزدیک یہ فتویٰ غلط ہے, ہمارا فتویٰ یہ. اس دور سے لے کر آج تک جتنے مجتہدین گزرے بلکہ اب تو یہ مجتہد ہونے کی ایک نشانی بن گئی. جب کوئی آدمی مجتہد بنتا ہے تو پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اس پوری کتاب پر اپنے فتوے جگہ جگہ شامل کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے, یہ ہمارا فتویٰ ہے. جو مجتہد اپنی طرف سے فتوے دیتا ہے اس کا نام ہے حاشیہ. مثلاً آقا خوئی کا حاشیہ اس کتاب پر ہے, آقا خمینی کا ہے, آقا محسن حکیم کا ہے, آقا گرجندی کا ہے, آقا شہروزی کا. ہر جگہ کے جتنے مجتہدین گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اس کو باقی رکھا ہے. جہاں اختلاف نے وہاں لکھ دیا کہ ہمارا یہ فتویٰ نہیں بلکہ وہ فتویٰ. تو جو عربی سمجھ سکتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین کتاب رسالہ نمدیہ میں یہی. اسی طرح سے آقائے بروجردی, ان کا زمانہ تو 25-30 سال پہلے کا ہے, فارسی میں ایک مختصر سی کتاب لکھی, توضیح المسائل اس کا نام تھا. انہوں نے ایران کے لوگوں کی آسانی کے لیے جو مسئلے ایران کے لوگوں کو پیش آتے ہیں اس ماحول میں کتاب لکھی توضیح المسائل. اس کی سیٹنگ, اس کی تحریر, اس کے مسئلے مجتہدین کو اتنے پسند آ گئے کہ اس کے بعد تمام علماء نے سوچا کہ نئی کتاب سے بہتر کہ اسی کتاب کو برقرار رکھا جائے. جہاں جہاں ان کو اختلاف ہوتا یہی کتاب رکھ کر, جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں وہ فتویٰ بدل کر اپنا فتویٰ ڈال دیا کرتے ہیں. یہ کتاب صرف 25-30 سال سے رائج ہے ہمارے معاشرے میں, اس لیے ہمارے بزرگوں کی جوانی یا بچپنے میں یہ کتاب نہیں تھی. آقائے بروجردی نے اس کو لکھا, اس کے بعد آقائے محسن حکیم آئے, انہوں نے اس کو باقی رکھا. آقائے خوئی, آقائے خمینی, آقائے شہرودی, آقائے شیرازی, اب سارے مجتہدین اسی کو معیار بناتے ہیں. تو عربی دان اور کچھ جو علم دین رکھتے ہیں ان کے لیے قربۃ الوسطی کتاب ہے, عام آدمی کے لیے توضیح المسائل. مگر توضیح المسائل میں یہ خیال رہے کہ یہ کتاب زیادہ تر ایرانی ماحول کے لیے, اس لیے اس میں بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں جو ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیا کرتے ہیں, چنانچہ وہاں پہ تحقیق ضروری ہے. مطلب اس میں حمام کے مسئلے بہت, تو حمام سے مراد ہمارے گھروں کا باتھ روم نہیں بلکہ جو ایران میں حمام نام کی ایک چیز ہوا کرتی. مطلب اس میں نلوں کا ایک الگ مسئلہ, لیکن وہ مسئلہ ہمارے گھر کے نلوں میں نہیں چلے گا کیونکہ ایران کے اندر نل کا پانی جو ہے ڈائریکٹ دریا سے آتا ہے, ہمارے یہاں اس کو پہلے ذخیرہ کیا جاتا ہے, ٹینک میں بھرا جاتا ہے, پھر گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے. تو کچھ مسئلے اس کے ایسے ہیں جو ایرانی ماحول سے متعلق ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ رسالہ عملیہ ایسا ہے جس کا اردو ترجمہ ہو چکا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہر مجتہد نے اس کو برقرار رکھا, اس لیے ہر مجتہد کی کتاب کا نام توضیح المسائل, لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلے آقائے بروجردی نے یہ کتاب لکھی. اس کے علاوہ جو دو موجودہ مجتہدین بہت مشہور ان کی ایک کتاب کا میں تذکرہ کر دوں تاکہ آج کے ماحول کے مطابق آپ کے لیے بات سمجھنا آسان. آقائے محسن حکیم نے ان دو کتابوں سے ہٹ کر قربۃ الوسطی عربی میں توضیح المسائل فارسی میں ایک کتاب خود لکھی تھی فقہ کی, جس کا نام تھا منہاج الصالحین. یہ کتاب آقائے خوئی کو بے انتہا پسند آئی, اور اتنی زیادہ پسند آئی جیسا مشہور ہے کہ جب وہ بیمار تھے اور ان کا آپریشن ہو رہا تھا لندن میں, تب بھی ان کے سرحانے ہر وقت یہ کتاب رہتی. انہوں نے اس کتاب کی سیٹنگ اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, کیونکہ قربۃ الوسطی بڑی پیچیدہ کتاب ہے, اس کے لیے عالم یا طالب علم ہونا چاہیے. منہاج الصالحین ایک عربی جاننے والے عام آدمی کے لیے, تو انہوں نے اس کے اندر اپنے مسئلے داخل کر دیے جہاں جہاں ان کو اختلاف تھا. جہاں اختلاف نہیں تھا وہاں آقائے حکیم ہی کی عبارت کو باقی رکھا, اور آقائے حکیم نے جو کچھ چیزیں اس کتاب میں نہیں لکھی تھی اس کو انہوں نے آخر میں پڑھا دیا. تو اب یہ آقائے خوئی کی کتاب ہو گئی. یہ کتاب آقائے داخل صدر کو بھی بہت پسند تھی, انہوں نے بھی اسی کے مطابق اس میں اپنے مسئلے داخل کیے. آقائے خمینی نے یہ کیا کہ انہوں نے بجائے اس کتاب کے ایک اور کتاب ہے الوسیلۃ النجات آقائے ابوالحسن اصفہانی, جن کا 1945 میں انتقال ہوا, ان کی عربی کتاب پسند آئی. انہوں نے اس میں اپنے مسئلے داخل کر دیے, اور جہاں جہاں کوئی چیز کم تھی جو مسائل نہیں لکھے تھے وہاں انہوں نے مسائل بڑھا دیے. مثلاً کوئی صاحب خمینی صاحب دونوں نے عداوت کے مسائل, زیاد کے مسائل, حدود کے مسائل بڑھائے. تو اب 3-3 کتابیں ہیں ہر مجتہد کی جو لوگ آج کے عالم ہیں, القربۃ الوسطی, توضیح المسائل اور منہاج الصالحین آقائے خوئی کے لیے, اور آقائے خمینی کے لیے قربۃ الوسطی, توضیح المسائل اور تحریر الوسیلہ. یہ میں نے نام اس لیے دیے کہ یہ کتابیں ان کی معروف ہیں، ان میں جو مسئلے ہیں وہ مکمل طور پر ثابت ہیں، تسلیم شدہ ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. وقت میں نے زیادہ لے لیا، لیکن جب زیادہ ہی لے لیا ہے تو 9 منٹ کے بجائے 10 منٹ لے لوں، 1 منٹ بچتا ہے. ایک بات اس میں میں اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اصل میں یہ کتابیں تو کسی اور کی تھی، مجتہدین نے اس میں اپنے مسئلے داخل کیے. آقا خمینی کی جو توضیح المسائل ہے، اس میں کسی نامعلوم وجہ سے، ظالموں کی پابندیوں کی وجہ سے، حالات کی کشمکش کی وجہ سے کئی مسائل غلط طریقے سے درج ہو گئے، اور وہ 20-22-25 سال سے یہی غلطی مسلسل چل رہی ہے. جو توضیح المسائل جس میں بعض مسائل غلط درج ہو گئے، بجائے صحیح طریقے کے جو ان کا اصل فتویٰ تھا، غلط طریقے سے بعض مسائل درج ہو گئے. یعنی یہ نہیں کہ اردو درج ہوئے بلکہ اصل جو فارسی کتابیں وہی ہیں. اب حال ہی میں ان مسائل کی ایک فہرست جاری ہوئی ہے امام خمینی کی طرف، جس میں بتایا گیا کہ آج تک جتنی توضیح المسائل چھپی اس میں یہ 25-30 مسئلے غلط طور پر بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اب نئی توضیح کے اندر ان کی اصلاح کی جا رہی. جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے، پاکستان میں جتنے بھی توضیح المسائل آیت اللہ خمینی کی چھپی، سب میں وہی 20-25 غلط مسئلے چلے آ رہے ہیں. مترجم کا قصور نہیں، اصل کتاب ہی سے یہ غلطی. ہاں باقی جو عربی کتابیں اس میں یہ مسئلہ صحیح، یہ مسئلہ پیدا اس لیے ہوا کہ آقا خمینی کے مسئلے توضیح میں کچھ تھے اور عربی کتابوں میں کچھ تھے، تب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ توضیح میں غلطی ہو گئی. چنانچہ ایک فہرست بھی جاری ہوئی اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس فہرست کا ایک ترجمہ چھاپ دیا جائے، تاکہ جن کے پاس توضیح ہے وہ اس سے اس کو ملا لیں. اور میرے علم کے مطابق توضیح کے جتنے ترجمے ہندوستان میں تو میں نہیں جانتا، پاکستان میں ہوں، سب میں وہ غلطیاں چلی آ رہی ہیں. فقط حال ہی میں ان سے جو ایک جدید ترین توضیح المسائل آقا خمینی کی چھپی، اس کے اندر ان غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے اردو میں جو چھپی. اسی لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اصل کتاب کے علاوہ بہت باریک قلم سے کچھ مسئلے صحیح کیے گئے. یہ وہی مسئلے ہیں جو اب تک غلط چلے آ رہے ہیں، ان کی تحقیق کر کے اصلاح کی جائے. اب یہ جو توضیح اس وقت بازار میں، اب کیونکہ یہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے اس لیے اس پر عمل کرنا مقبول ہو گیا. اب اگر عمل کرنا ہے تو قم کی چھپی نئی توضیح المسائل آقا خمینی کی جو پاکستان میں دستیاب، اس کو حاصل کیا جائے، جو یہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل. ہاں آیت اللہ کوئی کی تمام کتابوں میں ایک ہی مسئلہ ہے جو ان کا اپنا فتویٰ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. میں ادھر صاحب کو پر حضرت کروں کہ انتہائی کوشش کے باوجود آج تقریر کا وقت ختم ہو گیا، مسائل کا وقت بڑھ گیا، لیکن یہ جو آخر کے مسائل تھے یہ فقہ سے اتنے متعلق نہیں تھے بلکہ ایک معلومات کا مسئلہ تھا کہ جو تقریر کے اندر بھی آ سکتا ہے، تو آپ یہی سمجھ لیجیے کہ یہ اسی کا چپ تھا. بہرحال اب میں اسی موضوع کو ایک مرتبہ پھر آپ کے ذہنوں میں یاد کرا دوں کہ جو پچھلے ہفتے بیان ہو رہا تھا کہ قرآن نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر تمام انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ دل کے اطمینان کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی ذکر خدا کرے. دل کے اطمینان کا صرف یہی طریقہ کہ آدمی مسلسل خدا کا تذکرہ کرے. لیکن وہ غلطی نہ ہونے پائے جو ہمارے اس معاشرے میں ہو گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر خدا یہ کہ مسلسل خدا کا نام زبان سے لو یا تسبیح ہاتھ میں لے کر مسلسل خدا کے نام کو زبان سے ادا کرتے رہو. بلکہ امام معصوم کی روایت میں نے نقل کی کہ ذکر خدا کا مقصد ہے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھو. ہاں یہ بات ضرور کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبان سے خدا کا نام لیا جائے، لیکن اگر فقط زبان سے نام خدا اور ذہن کے اندر خدا کا تصور نہیں آیا تو یہ ذکر خدا باطل ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا. تو قرآن نے یہ کہا کہ ذکر خدا کرتے رہو جس سے تمہارے دل کو اطمینان ہوگا، اور ذکر تنفع المؤمنین، اور تم بار بار خدا کا ذکر کرو جس سے مومنین کو بھی فائدہ ہوگا، تمہارے دل کو بھی اطمینان ہوگا، صاحب ایمان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا ذکر خدا نہیں، اس سے صاحبان ایمان کے لیے کیا فائدہ؟ ذکر خدا جو صاحبان ایمان کے لیے فائدہ مند وہ یہ ہے کہ مسلسل ان کو خدا یاد دلاتے رہو، خود بھی یاد رکھو، انہیں بھی خدا کو یاد دلاتے رہو. میں نے عرض کیا تھا کہ یہی سبق کہ جو فقط زبان سے خدا کا نام دینے کا عادی، دعائیں بہت پڑھتا ہے، تسبیح بہت نکالتا ہے، خدا کا نام لیا کرتا ہے، لیکن ذہن میں اس کے تصور خدا نہ ہو وہ دیکھتا ہے کہ میں خدا کو یاد کر رہا ہوں مگر مجھے کوئی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا، یہ پیسے میں مجبور ہے روزانہ پریشان رہتا، جس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یہ روزانہ پریشان رہتا ہے، یہ بیمار ہے روزانہ پریشان رہتا ہے، جس کے خاندان میں جھگڑے ہیں یہ روزانہ پریشان رہتا ہے، یعنی ذکر خدا کر رہا پھر بھی پریشانیاں اس کو پریشان رکھتی ہیں، دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو زبان سے خدا کا ذکر نہیں کر رہا مگر اس کے ذہن کے اندر تصور خدا، اس پر جیسے ہی پریشانی آ جاتی وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اگر بیٹھا اور 12 بجے کھانے کا مسئلہ اور اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہاں سے آئے گا کھانا، لیکن اگر زبان سے ذکر خدا نکل رہا تب پریشان ہوگا، ذہن میں اگر خدا موجود ہے تو قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بیمار ہو، پیسے میں مجبور ہو، خاندانی پریشانیاں ہو، زبان سے ذکر خدا کرنے والے بھی آپ کو پریشان نظر آئیں گے۔ یہی وجہ تو ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم دعائیں بھی پڑھتے، ہم تعویذ بھی مانگتے، ہم نمازیں بھی پڑھتے مگر پریشانی بڑھتی جا رہی، کیونکہ اطمینان نہیں مل رہا۔ اطمینان ملے گا جب ہر وقت ذہن کے اندر خدا کا تصور، اور یہی وہ اطمینان تھا جو معصومین کی منزل پہ ہمیں نظر آتا ہے، کربلا والوں کی منزل پہ نظر آتا ہے، اصحاب امام کی منزل پہ نظر آتا ہے، شہدا کی منزل پہ نظر آتا ہے۔ اور میں ایک عام آدمی تو کتنا پریشان ہو جاتا جب وہ سنتا ہے کہ مثلاً آپ آئے باقر صدر کو اس طرح شہید کر دیا گیا، مگر شہید ہونے والے کے لیے کوئی پریشانی نہ تھی کہ ہر وقت خدا کا ذکر ذہن کے اندر رہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ذہن میں رہے بلکہ یہ چونکہ ہماری ذمہ داری کہ ہم دوسرے صاحبان ایمان کے آرام کا سبب بنے۔ وہی روایت میں یاد دلا دوں کہ جب عبد العلیٰ ابن آیون، یہ وہی پچھلے ہفتے کی روایت ہے لیکن میں یاد دلا دوں کہ جب عبد العلیٰ ابن آیون، جن کا تعلق خاندان آیون سے ہے، خاندان آیون بڑا عظیم خاندان ہے، جس خاندان کے ایک راوی زرارہ ہیں جن کے بارے میں مولا کا فرمان کہ لولا انصال هؤلاء لدرست آثار النبوۃ، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار ختم ہو کر رہ جاتے۔ کوفے میں یہ خاندان رہتا ہے، عبد العلیٰ کوفے سے مدینے جا رہے ہیں، کوفے والے رخصت کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ جب امام کے پاس جانا تو ایک سوال زبانی کر لینا، اور وہ یہ کہ مولا کیا آپ ہماری شفاعت کرائیں گے اور کیا ہم آپ کے مومن ہیں۔ عبد العلیٰ نے مدینے پہنچ کر امام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا، لیکن مومن ہیں، ماننے والے ہیں، اس لیے اتنی ہمت تو نہیں پڑی کہ امام سے کہتے مولا جواب دیجئے، روزانہ صبح و شام آتے جاتے ہیں امام کی خدمت میں کہ شاید امام جواب دے دیں، مگر امام باقی تمام مسائل کا جواب دے چکے، کوفے سے جتنے خط آئے تھے سب کا جواب مل چکا، لیکن اس مسئلے کا امام جواب نہیں دے رہے۔ حتیٰ یہ کہ جب آخری دن تھا تو ہمت کر کے خود ہی پوچھ لیا، پر بندے رسول کتنا بتائیے کہ میں کوفے والوں کو جا کے کیا جواب دوں گا۔ امام نے سر جھکا کے کہا کہ اے عبد العلیٰ، میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، لیکن خود مجھے ڈر اور خوف ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی پابندی نہیں کرو گے اور دین خدا سے خارج ہو جاؤ گے، دین خدا سے نکل جاؤ گے۔ وہ کتنی اہم بات تھی کہ امام کو خوف محسوس ہو رہا اپنے ماننے والوں سے، اگر امام یزید سے کوئی بات کہے تو امام کو خوف ہو سکتا ہے کہ یزید ہے، یہ میری کیا بات مانے، یہ میری بات کیا مانے گا۔ اگر امام اپنے دشمنوں سے کوئی بات کہیں تو یہ اندیشہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ میرا دشمن میری بات کیا مانے گا، مگر ماننے والوں سے کہہ رہے، محبت کرنے والوں سے کہہ رہے، امام کے نام پر خون بہانے کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ رہے، اور پھر بھی امام کو خوف اور خطرہ ہے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، اگر کہ مجھے خوف ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی پابندی نہیں کرو گے اور دین خدا سے خارج ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، دیکھو جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی اپنے برادر ایمانی کے لیے ناپسند کرو۔ دوسری بات، اپنے مال کو اپنا مال سمجھو ہی نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ یہ سارے مومنوں کا مال ہے جس میں سب کا برابر سے حصہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیشہ ذکر خدا کرنا، مگر خبردار اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا ذکر خدا نہیں بلکہ ذکر خدا یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، ہر وقت خدا کا تصور تمہارے ذہن میں ہو، اور جو کام کرنے جاؤ دیکھ لو کہ اس کے بارے میں خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہ 3 باتیں امام نے بتائی تھی، تیسری بات میں نے گزشتہ درس میں بیان کی، پہلی بات کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا کہ امام نے کہا کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو۔ کون پسند کرے گا کہ اس کی غیبت کی جائے؟ کون پسند کرے گا اس پر تہمتان لگائے جائیں؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا جائے؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی توہین کی جائے؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کے عیب بیان کیے جائیں؟ جب ہم یہ جانتے کہ اپنے بارے میں یہ باتیں ہمیں پسند نہیں، امام نے کہا بس یہی تم اپنے مومن بھائی کے بارے میں بھی پسند نہ کرو، اور جو اپنے لیے تمہیں پسند ہے، ہر شخص کو اپنے لیے کیا پسند ہے؟ اگر ہم پریشانی میں ہوں تو پسند ہے کہ لوگ آ کے ہماری مدد کریں، ہماری خیر موجودگی میں ہماری تعریف کی جائے، اس سے زیادہ ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمارا صحیح تذکرہ ہو، اس سے زیادہ ہمیں کیا پسند ہے؟ بس یہی تم اپنے دوسرے مومن کے لیے بھی پسند کرو، اسی انداز سے تم دوسرے مومن کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم کو یہ پسند ہے کہ ہم راحت میں رہیں، آرام میں رہیں، پریشانی میں ہیں تو کوئی آ کے ہماری مدد کر جائے، ہمارے دل کو اطمینان بخشے۔ یہ تمہارا فریضہ دوسروں کے بارے میں بھی ہے کہ جس طرح سے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے اطمینان قلب پہنچاؤ، دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور دنیاوی زندگی سے ہم آخرت کی زندگی۔ تو فریضہ قرار پایا کہ فقط تم خدا کو یاد نہ کرو بلکہ دوسروں کو بھی خدا کو یاد دلواؤ۔ اسی فریضے کا نام اسلام میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ خود بھی خدا کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہو کہ خدا ہے، اور کس انداز سے یاد دلانا۔ یہ میں بہت ہی ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کیونکہ مشہور زیادہ اس لیے اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں مختصر کرنے کی وجہ سے کچھ ابتدائی باتیں ذہن میں واضح نہ ہو سکے۔ تو جب راوی دسویں ایمان کی خدمت میں اس مکان میں پہنچا کہ جو مکان غالب حاکم متوکل نے امام کی پیٹ کے لیے تجویز کیا تھا، اور ہر وقت یہ امکان تھا کہ امام کو زہر دے کے شہید کیا جا سکتا، کیونکہ سوائے ایک غلام کے دسویں امام کی خدمت میں کسی کو رہنے کی اجازت نہ تھی، اور سخت ترین پہرا لگا ہوا تھا۔ جب راوی پہنچا، دیکھا شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دل کی روشنی میں امام سے ملاقات کرنا اپنی جان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ رات کی تاریکی میں لوگ چھپ چھپا کے آیا کرتے تھے۔ خدمت امام میں پہنچا، کمرے میں چراغ جل رہا تھا، روشنی بہت مدھم تھی۔ اس کم روشنی کے اندر راوی نے امام کو اس طرح بیٹھے دیکھا کہ امام کا رخ ہے قبلے کی طرف، اور امام کی پشت مبارک ہے دروازے کی طرف۔ تو جب راوی دروازے سے داخل ہوا تو امام کی پشت پہ نگاہ پڑی، ایسا لگا جیسے امام کے سامنے کوئی چیز موجود ہے۔ جب راوی قریب پہنچا تو یہ دیکھ کے پہلے تو حیران ہوا کہ یہ خودی ہوئی قبر ہے، یہ ایک تیار جدا قبر ہے، لیکن فوراً اس کے ذہن نے ایک نتیجہ نکالا کہ کیونکہ ہر امام معصوم کا طریقہ کہ انہیں اپنی شہادت کا علم پہلے سے ہوتا تو وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے، شاید میرے اس آقا اور مولا کی شہادت کا وقت بھی آ گیا اور یہ کسی کی تیاری کر رہے۔ یہ تصور آنا تھا، راوی کی چیزیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز سنی اور بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون آیا، نام لے کے کہا کہ عائشہ مت گھبرا، جو خیال میرے دل میں ہے یقیناً اس کا ایک وقت مقرر موجود ہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اب جو راوی نے سنا، دل کو ایک اطمینان اور خوشی تو ہوئی کہ امام کا سایہ ہمارے سروں میں باقی، مگر اب حیرت نے اس کو گھیر لیا۔ آگے بڑھ کے کہا پر بندے رسول، پھر یہ قبر کیوں گھر میں تیار کی گئی؟ تو امام کا وہ مشہور جواب، امام نے کہا کہ یہ قبر میں نے صرف اس لیے تیار کی، ایک بات تو میں پہلے ہی بیان کر دوں کہ اب جو کچھ امام کہہ رہے ہیں یہ امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کیونکہ عقیدہ امامت کی بنیاد عقیدہ عصمت پر ہے۔ امام جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنی ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس سے کوئی گناہ ہونے کا امکان ہے، یہ تصور خود ایک گناہ۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہو۔ اب امام کہہ رہے کہ یہ قبر میں نے اس لیے تیار کی کہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، اب میں دنیا کا جو کام کروں ہر وقت مجھے یہ یاد رہے کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا۔ قبر میں جانے کو یاد کرنا بیکار جب تک کہ اس کے بعد والی بات یاد نہ ہو، کہ مجھے یہ یاد رہے کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے اور یہاں جا کر اپنے پروردگار کو ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اب اس قبر کو دیکھ کر خدا اور خدا کے تصور سے حساب و کتاب یاد رہتا ہے. چنانچہ میں دنیا کا جو کام کرتا ہوں پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے میرے لیے بعد میں حساب کتاب سے وقت کوئی زحمت و پریشانی تو نہیں ہوگی. اگر میرا دل مجھے بتا دے تو میں عمل کرتا ہوں, اگر دل میرا روک دے تو میں اس پر عمل نہیں کرتا. ماں بندہ کیا امام معصوم اپنے لیے یہ کہہ رہے؟ نہیں, یہ اپنے لیے نہیں, یہ وہی پیغام امر بالمعروف ہے. اگر تمہیں ضرورت نہ بھی ہو تب بھی تمہارا فریضہ ہے ذکر خدا کرو, یعنی خدا کو یاد دلاتے رہو تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. یہ ایمان یاد دلا رہے کہ اب تم جو کام کرنے جا رہے ہو خدا کو پہلے یاد کر لو اور سوچ لو کہ کیا اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اور اب یہ مت سمجھے کہ کوئی نیا کام کرنا ہے تو ہم یہ سوچیں, مثلا کبھی کوئی مکان لینا ہے, دکان لینا ہے, شادی کرنا ہے, سفر کرنا ہے تو سوچیں. لیکن دنیا کے ہر کام میں امام نے یہی کہا, دنیا کے ہر کام میں کھانا دن میں آپ کی دو وقت یا تین وقت آتا اس میں بھی یاد کر لے, کھانا کھا تو رہا ہوں مگر یہ کھانا پیٹ خدا بارگاہ خدا میں مجھے شرمندہ اور شرمسار تو نہیں کرے گا. حرام پیسے کا کھانا تو نہیں, تم تو زکات ختم کر کے اس پیسے کا تو یہ کھانا نہیں. پہلے انسان سوچ لے ایسا کھانا تو نہیں کہ مجھ سے زیادہ یہ کھانا کسی اور تک پہنچانا واجب تھا اور میں خود یہ کھانا کھا رہا ہوں. لباس مثلاً ایک آدمی لباس پہن رہا, سوچ لے یہ کپڑا جو میں اس کا پہن رہا ہوں اس کا پہننا میرے لیے فائدے مند ہے یا خدا کی بارگاہ میں مجھے یہ نقصان پہنچائے گا. عورت گھر سے نکل رہی ہے, ایک مرتبہ جائزہ ضرور لیتی ہے کہ میں کس حالت میں گھر سے جا رہی, دوسروں کے سامنے جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی. یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے, کم سے کم آئینہ دیکھنا یا یوں ہی اپنے کپڑوں پر نگاہ ڈالنا. مگر یہ بس سوچو بلکہ یہ سوچو کہ جس لباس میں میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں یہ لباس خدا کی بارگاہ میں میرے لیے کوئی پریشانی زحمت اور عذاب کو لے کے نہیں آئے گا. سونا, ہم رات کو سونے کے لیے بستر پہ گئے, فوراً سوچ لو اس وقت کا سونا خدا کی بارگاہ میں ہمیں پریشان تو نہیں کر سکتا. اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے, اپنے واجبات کو پورا کر لیا ہے, نماز مغربین کو پڑھ لیا ہے, ایسا تو نہیں کہ کوئی فریضہ باقی ہو اور اس وقت کا سونا ہمارے لیے حرام بن رہا ہو. جاگنا جاگ رہے ہو لیکن سوچ کر شاید اس وقت میں جاگ رہا ہوں اسی وقت مجھے جاگنا ہے, ایسا تو نہیں کہ ایک گھنٹے پہلے مجھے آنکھ کھولنا چاہیے تھی. یہ اس وقت کا جاگنا میرے لیے پہلے آرام اور عذاب کو لے کے نہیں آ رہا. تو غرض یہ کہ بڑے بڑے معاملات کو چھوڑے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی, کھانا پینا, لباس پہننا, گھر سے نکلنا, گھر کے اندر آنا, سونا, جاگنا, ان تمام کاموں سے لے کر پھر دکان پہ بیٹھنا, تعلیمی ادارے میں پڑھنا, دفتر میں ملازمت کرنا, کسی کا انتقال ہو جائے اس کے گھر جا رہے ہیں, اگر صحیح جگہ جا رہے صحیح طریقے سے جا رہے جہاں جا رہے وہاں جا کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے, ایسا تو نہیں کہ ہم جا کے بیٹھ گئے ہمارے سامنے پہلے حرام کیا گھر والوں نے اور ہم خاموش رہے. کون بولے اس وقت کی خاموشی خدا کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کرے گی. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اس کی, بار بار میں اس کو دہراتا ہوں کہ مثلاً غسل دلوایا ایسے برسان سے جو صرف پیسے کی وجہ سے غسل دے رہا ہے, کرن یہ غسل تو غلط ہو گیا اور مرنے والا بغیر غسل کے مانا جائے گا. اب ہم خاموش کون بولے, بلا وجہ اس کو ساتھ بول دیں گے. اس وقت یہ خاموشی بارگاہ الہی میں ہم کو شرمندہ کر سکتی ہے. مثلاً ہماری آنکھوں کے سامنے مرنے والے کی میراث کو لٹایا جا رہا ہے, وہ مرا ہم تعزیت کے لیے پہنچے, ہم نے دیکھا اس کا کوئی بڑا رشتے دار کھڑا ہو گیا, لو یہ پیسے لو اور مثلاً جا کر اس کی نماز بیشت پڑھوا دو, یہ پیسے لو جا کے اس کی طرف سے صدقہ کر دو, اس کی میراث میں دفن دیا جا رہا جبکہ مرنے والے کے مرنے کے بعد صرف واجب کفن دفن کے خرچے کے علاوہ اس کے مال کو آگ لگانا حرام ہے جب تک کہ اس کے قرضے اور شرعی قرضے ادا نہ کیے جائیں. ہم خاموش کون بولے, لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہے یہاں تعزیت کے لیے آیا یا ہمارے معاملات میں بولنے آیا, اب خاموش بیٹھے, یہ خاموشی ہمارے لیے حرام ہے. یہ خاموشی بتا رہی کہ ہم خدا کو یاد نہیں رکھے, خدا ہمارے ذہن سے نکل گیا, یا نہیں ہم بول رہے ہیں اور بولنا ایسے وقت ہے کہ جہاں خاموش رہنا ضروری تھا ہم بول رہے ہیں. کسی کی برائی شروع ہو گئی, کسی کی غیبت شروع ہو گئی, اب یہاں پہ بولنا غلط ہے. تو شادی بیاہ میں جاؤ تو وہاں پہ دیکھو کہ جس طرح بیٹھے یہ بیٹھنا خدا کے نزدیک شرمندہ تو نہیں کرے گا، موت میں جاؤ تو وہاں دیکھو کہ جس طرح بیٹھے یہ بیٹھنا خدا کے نزدیک شرمندہ تو نہیں کرے گا۔ تو غرض یہ کہ کھانا کھانے جیسے عام کام سے لے کر زندگی میں کبھی کبھار پیش آنے والے جو کام ہیں ان سب کو مسلسل ہر کام کے وقت خدا کو یاد رکھتے رہو۔ یہ امام قبر کھود کے اصول بتا رہے، جیسا کہ میں نے اکثر کہا کہ قبر کھودنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت کو یاد رکھنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے خدا کو اور خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب کو یاد رکھنا۔ اب یہ ہمیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا، یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی انسان یہ سوچ کے خاموش رہے کہ بھائی کیا فائدہ ایسی باتیں کہنے سے، آج کل کون مانتا ہے۔ نہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی اور مشاہدے کے اعتبار سے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری کتب ارباب، پوری چاروں آسمانی کتابیں، پورا قرآن کسی کو پڑھ کے سنا دیجئے اور اس کے دل پہ ذرا سا احساس نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں نکلا ہوئے جملہ کسی کی پوری زندگی کو بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ آج کے ماحول میں ان باتوں کا کیا اثر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی ہے کہ وہ چیزیں جو کبھی ناممکن سمجھی جا رہی تھیں، داڑھی پر رکھنا، پردے پر کرانا، حرام چیزوں سے بچنا، سب نے نہیں 50% میں نہ صحیح، 90% میں نہ صحیح، 10% میں اس پر عمل کیا۔ اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ توڑو اور کبھی خود سے فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ نہیں کون اثر لیتا ہے، اثر وہی جاتا ہے۔ اور اگر اثر نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، تب بھی آپ کا لوگوں کو خدا کو یاد دلانا، انہیں حرام سے بچانا، خود آپ کے مقام کو بارگاہ الہی میں بلند کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان اللہ عز و جل لیقبض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، کہ خدا بغض رکھتا ہے، خدا کو دشمنی ہے، خدا انتہائی ناپسند کرتا ہے المؤمن الضعیف، کمزور مومن کو، الذی لا دین له، جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے لیکن بے دین مومن ہے، بغیر دین کے مومن ہے، اور ایسا مومن ہے کہ ان اللہ عز و جل سے جب بدا اور پرورگار عالم اس مومن سے بغض رکھتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، وہ کون مومن ہے کہ جس کا دین ہی نہیں ہے، جو کمزور بھی ہے، جو دشمن خدا بھی ہے، اور دشمنی بھی ایسی کہ خدا اس کو دشمن رکھ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا الذی لا ینہا عن المنکر، یہ وہ ہے جس کے سامنے حرام کام ہوتا ہے اور یہ اس کام کو روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، زبان سے پیغام نہیں پہنچاتا۔ یہ کمزور مومن بھی ہے، یہ بے دین مومن بھی ہے، یہ دشمن خدا بھی ہے۔ تو اگر ہم مسلسل تذکرہ کرتے رہے اور کچھ ہو نہ ہو، لوگ مانے نہ مانے، کم از کم خدا کے دشمن نہیں بنیں گے، کم از کم بے دین مومن نہیں بنیں گے، اور خود دین کو حاصل کرنا، خدا کی دشمنی سے نکلنا، یہ اتنا اہم کام ہے